الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورہ نساء میں جو آج پڑھی گئی اور یہ ابھی جاری ہے اس میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ مسائل کا بیان ہے دوسرے نمبر پر اور یہ جو اس کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میراث کے احکامات کو بیان فرمایا ہے اور میراث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، تفصیلات اتنی نہیں بتائیں، زکوٰۃ کا حکم دیا، تفصیلات حدیث میں موجود ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن یہ جو یہ میراث اس کی ایک ایک جزئی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے سلسلے میں جو معیار بنایا ہے وہ لڑکیوں کے حصے کو معیار بنا کر اس کے مطابق لڑکے کا حصہ دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کے حصے کو معیار بنایا، پھر اس کو معیار بنا کے لڑکوں کا حصہ مردوں کا حصہ دیا جا رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مردوں کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو ملے گا، مردوں کو اتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو ملے گا، یعنی عورتوں کے حصے کو معیار بنایا، پیمانہ بنایا، اور افسوس یہ ہے کہ عورتیں ہی سب سے مظلوم ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا عورت مظلوم طبقہ ہے، یہ بہت حد تک صحیح ہے، درست ہے، عورتوں سے لڑکیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، ہم نے تو جو تمہیں جہیز دے دیا تھا، شادی پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے اور جہیز پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے، یہ تمہارا حصہ ہو گیا، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا اور اس کا حکم کہاں ہے، کہاں اس کا حکم دیا گیا، میراث کا تو حکم دیا گیا ہے، اس کا کہاں حکم دیا گیا ہے لاکھوں روپے خرچ کرو ورنہ شادی نہیں ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ میراث تو کہتے ہی اس کو ہیں جو مرنے کے بعد جاری ہو، زندگی میں جو کچھ دیا جائے وہ ہبہ ہے، تحفہ ہے ایک طرح کا، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہیں بس حصہ مل گیا، وہ جو تمہاری شادی پہ خرچ ہوا اور جو جہیز پہ خرچ ہوا وہی تمہارا حصہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، میراث اس کو نہیں کہتے، تو ہمارے ہاں عورتوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے بھائی، وہ ہڑپ کر لیتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد، کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اگر وہ ذرا باروب ہے، طاقتور ہے، وہ لے لیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو کہتا ہے تم اپنے نوکری اوکری کرو، اور اگر کہیں کچھ خیال ہے تو پھر وہ لڑکے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو یہی کہتے ہیں تمہیں تمہاری شادیاں جو کر دی تھیں اس میں تمہارا حصہ مل گیا، وہ جو عورت ذات ہے وہ کہتی ہے اگر میں نے اپنے بھائی سے حق مانگا تو یہ تو ساری زندگی کی ناچاقی ہو جائے گی، نا اتفاقی ہو جائے گی، وہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عدالت سے کیسے بچ سکے گا، اس لیے بھائی بس اگر کسی کی کوتاہی ہوئی ہے اس معاملے میں تو ابھی اپنا حساب چکا لیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں بہنوں کو حصہ دینا بہت ضروری ہے، और हम समझते हैं इससे नुकसान होगा, इससे हमारे माल में बरकत होगी। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मीरास में दो गांव उनको मिले थे मीरास में, लेकिन हजरत ने उनको कबूल नहीं किया। दो गांव की जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन थी, हजरत ने कबूल नहीं किया और फरमाया कि ये जमीन अगरचे कानूनी जायज तरीके से हमारे पास पहुंची है, लेकिन ये जिन लोगों से खरीदी गई है वो बेटियों को हिस्सा नहीं देते थे जायदाद में, इसलिए इस जमीन में बरकत नहीं होगी, इसलिए नहीं ली, बेटियों को हिस्सा नहीं देते थे जायदाद में। मालूम हुआ ये मरज आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लड़कियों को हिस्सा ना देना। इसलिए इंतकाल के बाद सबसे पहला काम तो यही है, तजहीज है, तकफीन है, तदफीन वगैरह ये करना, ये मैयत के हुकूक हैं, कर्जा अदा करना। और इसी तरीके से अगर कोई जायज वसीयत की है तो एक तिहाई माल में उसकी जायज वसीयत को नाफिज करना, एक तिहाई से ज्यादा में, अगर एक तिहाई से ज्यादा माल में वसीयत की है तो एक तिहाई की हद तक तो औलाद को इख्तियार है, वो कर सकते हैं, और एक तिहाई की हद तक तो उनके लिए जरूरी है, लाजिम है कि उसको नाफिज करें। एक तिहाई से ज्यादा की करके किया है मरने वाला तो फिर औलाद को इख्तियार है, वो चाहें या तो अपनी खुशी से कर दें वरना एक तिहाई तक महदूद रखें। तो ये तो हुकूक है, इसके बाद ये तो फौरी हुकूक है जो आयद हो जाते हैं, इसके फौरन बाद जो हक है वो ये है कि उसकी मीरास को तकसीम किया जाए। हमारे यहाँ मीरास उस वक्त तकसीम होती है जब झगड़े खड़े होते हैं, फिर पूछते हैं कि हाँ भाई किसना कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और फौरी तौर पर जल्दी मीरास तकसीम करने में शर्माते हैं लोग, कि लोग क्या कहेंगे कि बाप के मरते ही बंटवारा कर रहे हैं जल्दी जल्दी। कहने दें लोगों को, भाई लोगों को कहने दें, हम शरीयत पे अमल करें। लोग नहीं, लोगों की जबान को आप बंद नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया से गए हैं, क्या दुनिया के तमाम इंसान उससे उनसे खुश थे? एक सवाल है, क्या दुनिया के तमाम इंसान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस लम्हे इस दुनिया से रुखसत हुए, क्या दुनिया के तमाम इंसान उनसे राजी थे? नहीं, जितने कुफार थे, मुनाफिक थे, नाखुश थे, वो दुश्मन थे बल्कि। लिहाजा आप ये ना समझे कि लोग हम सब मखलूक हमारी मुआफिक हो जाए, नहीं हो सकते कभी भी। आप हम सबको मखलूक को खुश कर लें कभी भी नहीं कर सकते। आप उस एक अल्लाह को खुश रखने की कोशिश कीजिए बस। तो लोगों को कहने दीजिए कि ओहो कैसे लोग हैं, बाप के मरते ही बंटवारा शुरू कर दिया। कहने दें, हम तो शरीयत पे अमल करें, शरीयत का तकाजा है, जिसका जो हक है उसको देके और तकसीम कर लें। और उसका तरीका यही है कि एक इस्तिफ्ता बनाया जाए, ऐसे नहीं, इस्तिफ्ता बनाया जाए, एक पर्चे पर मसला लिखा जाए, पूछा जाए, और जो ईमानदारी के साथ मैयत ने जितना माल छोड़ा है, अगर एक सुई भी हो, एक सुई, वो भी तकसीम होगी जायदाद में, कपड़े भी तकसीम होंगे वगैरह वगैरह, जायदाद मनकूला गैर मनकूला सब तकसीम होगी, सबका हिसाब लगा के एक और ये मसला पूछा जाए कि इतना माल मैयत ने छोड़ा है, अब ये कैसे, और इतने भाई बहन हैं, माँ बाप अगर जिंदा हैं, भाई बहन मौजूद हैं, जितने रिश्तेदार करीब के हैं उनका जिक्र करके पूछा जाए कि भाई किसको कितना मिलेगा, ये बता दिया जाए। देखिए दारुल इफ्ता से आपको ये बताया भी जाएगा, कोई पैसे भी नहीं लेते, सारा हिसाब करके आपको बता दिया जाएगा, कोई फीस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फीस नहीं है। ये उलमा तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, कयामत के दिन हमारे पास कोई उजर नहीं होगा कि जी ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, इसलिए बहनों को जिन्होंने हिस्सा ना दिया हो पहली फुर्सत में माफी तलाफी करा लें, यहां यहीं पे तलाफी कर लें इंतकाल के बाद, और कब पता नहीं किसकी मौत आ जाए। वो बड़ा खतरनाक मामला है कि अगर बहनों को हिस्सा ना दिया हो और उसी हालत में मौत आ गई किसी भी वारिस की, तो अल्लाह के यहां बड़ी सख्त पकड़ होगी। और वसीयत भी ना की हो, अपने वरासा को वसीयत करके गया हो तो चलो भाई ठीक है, ये मैंने बहनों को हिस्सा नहीं दिया था, मेरे बाद दे दिया जाए, ये भी ना की हो, तो बहुत सख्त मामला है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने एक एक जुजी को बयान फरमाया है, एक पूरा रुकू है ये मीरास के बारे में। फिर आगे चलकर बीवियों के हुकूक को बयान फरमाया, वआशिरुहुन्न बिल मारूफ फइन करीतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अच्छे होने का मेयार इसको करार दिया है, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलीही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सबसे अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूं, इसको मेयार करार दिया गया है। वो एक साहब ने मुझे बताया कि मेरे वाली साहब फजर की नमाज मौजिन के बराबर में पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज फौत नहीं होती उनकी, कभी तस्बीहात तिलावत उनकी फौत नहीं होती, लेकिन मेरी अम्मी को और मेरी बहनों को इतनी पिटाई लगाते हैं कि वो चीखने लगती हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं, और कभी आज तक ईद के मौके पे मुबारकबाद नहीं दी बहनों को, मेरी बहनों को या मेरी वालदा को, आज तक ईद मुबारक का हो नहीं कहा। ऐसे भी लोग हैं मौजिन के बराबर में नमाज पढ़ने वाले फजर की, और तहज्जुद जिनकी फौत नहीं होती, और घर में उनका ये हाल है। तो बेहतरी का मेयार, अच्छा होने का मेयार ये है कि कौन बीवी के साथ कौन अच्छा है, ये देखा जाएगा। इसीलिए तो फरमाया ये, तो वाशिरुन बिल मारूफ, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। फइन करीतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। उनकी तुम्हें कोई बात नापसंद आए तो हो सकता है कि अल्लाह उसमें कि तुम किसी बात को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें खैर कसीर डाल दे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां मुर्गियां पली हुई थी, हमारे बहुत से बुजुर्गों ने मुर्गियां पाली हैं, मौलाना इलियास साहब के यहां भी मुर्गियां पली हुई थी, मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह उनके यहां भी मुर्गियां पली हुई थी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां भी मुर्गियां पली हुई थी। और गालिबन इसकी वजह यह है, ये समझ में आती है कि मुर्गा तहज्जुद के वक्त अज़ान देता है, उससे आंख खुल जाती है, तहज्जुद नसीब हो जाती है। इसीलिए हदीस में फरमाया गया, ला तसुबुद्दीक फइन्नहु युकिज़ुल सलाह। मुर्गे को गाली मत देना, हुजूर ने मना फरमाया मुर्गे को गाली देने से, फइन्नहु युकिज़ुल सलाह, क्योंकि ये जो बांग देता है, अज़ान देता है, ये नमाज के लिए उठाता है, नमाज के लिए। तो इसलिए हमारे बहुत से बुजुर्गों ने ये मुर्गियां पाली, तो हजरत के यहां भी पली हुई थी, लेकिन देखभाल जो थी वो हजरत की अहलिया करती थी पीरानी साहिबा, उनको एक दफा जाना पड़ गया कहीं, अपने रिश्तेदारों में कहीं जाना पड़ गया, तो वो हजरत से कहकर चली गई कि आप दाना और पानी डाल दीजिएगा मुर्गियों को। हजरत तो गोया इस दुनिया के आदमी थे ही नहीं, एक मशीन की तरह उनका निजाम औकात था, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, अब खुतूत के जवाब देने हैं, अब बयान करना है, अब तफसीर बयानुल कुरान, तसनीफ का वक्त 2 घंटे हजरत का तसनीफ का वक्त था, वो बस वो एक जिस चीज का वक्त हो जाता था उसके मुताबिक चलते रहते थे। अब ये निजाम औकात से एक हट के चीज थी कि मुर्गियों को दाना पानी दे दें, तो वो कहकर तो चली गई पीरानी साहिबा, हजरत को याद नहीं रहा। अब हजरत اس وقت تصنیف چل رہی تھی بیان القرآن کی، وہ لکھنے بیٹھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے، مضامین ہی نہیں آ رہے، خطوط کے جواب کا وقت ہوا تو وہ خطوط کے جواب بھی سجھائی نہیں دے رہے کہ کیا جواب لکھوں، بیان کا وقت ہوا بیان کرنے بیٹھے تو کچھ ذہن میں مضامین ہی نہیں آ رہے، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا میں نے یہ سوچا کہ کل جو کچھ بیان کیا تھا لاؤ اسی کو بیان کر دوں جو کل بیان کیا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا. او ہو ہو ہو، جب یہ حالت ہوئی تو حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بتا تو دیجئے کہ میرا مجھ سے کیا قصور ہوا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے بتا دیجئے مجھ سے قصور کیا ہوا ہے. یہ دعا کی حضرت نے، فوراً اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی کہ وہ آپ کی جو اہلیہ کہہ کر گئی تھی کہ مرغیوں کو دانہ پانی ڈال دیجئے گا، وہ ہماری مخلوق بھوکی پیاسی ہے، یہ بات ہے. حضرت دوڑے دوڑے گئے، مرغیوں کو کھولا، دانہ ڈالا، پانی دیا، اپنے سامنے ان کو دیکھا کہ خوب وہ خوش ہو کے کھا رہی ہیں، تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ان کو دیکھ کے. پھر جب واپس آ کے بیٹھے تو پھر وہی مضامین جاری ہو گئے، تفسیر بیان القرآن کے، خطوط کے بیان. تو حضرت فرمایا کرتے تھے مرغیوں کی ذرا سی تکلیف جو غیر اختیاری طور پہ ان کو پہنچی، اس پر ایک مجدد کی پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی. اور جو بیویوں کو ستاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا، حضرت یہ فرماتے تھے بس بھائی بیویوں کی بھی بد دعا لگتی ہے پھر، اور کوئی جب یہ پٹائی لگانے والے کی اس کو کوئی دعائیں ملیں گی جو پٹائی لگائے. حضرت فرماتے تھے جو بیویوں کی پٹائی لگاتا ہے وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، تعلق مع اللہ اس کو جو خاص حاصل ہونا چاہیے صاحب نسبت وہ نہیں بن سکتا، عام مسلمان رہے گا، عام مسلمان رہے گا، صاحب نسبت نہیں بن سکتا. تو کون ہے یہ جو کہے کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا، میں صاحب نسبت نہیں بننا چاہتا، خاص بندوں میں شمار نہیں کروانا چاہتا، سبھی چاہتے ہیں تو معاملہ درست رکھنا چاہیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں، غیرت کے خلاف نہیں ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو بہتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جو بیوی کے ساتھ برا ہے وہ برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے. یہ معیار ہے حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ہم نے تو بھائی اللہ والوں سے ہی سیکھی ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ہمیں کیا خبر تھی، یہ تو اللہ تعالی نے اہل اللہ کی، سچے اللہ والوں کے قدموں میں پہنچا دیا، تو ہماری اس کچھ کانوں میں کچھ بات پڑ گئی، وقت پہ کچھ یاد آ جاتی ہیں باتیں. اصلاح تو اب بھی نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال کانوں میں بات تو ٹھوس. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم نے آدمیوں کو دیکھ لیا ہے، ہم خود تو آدمی نہیں بن سکے لیکن ہم نے آدمیوں کو دیکھ لیا ہے، جب ہم فیصلہ کر لیں گے آدمی بننے کا ہم آدمی بن جائیں گے. لیکن آدمیوں کو دیکھنے کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ کوئی جانور ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی جانور ہمیں گمراہ، اس لیے کہ ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے، آدمیوں کو کیسے انسان ہوتے کیسے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا، تو اس کا نقد فائدہ یہ ہے. اور ہم جب چاہیں گے انسان بن جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں سب معلوم ہے انسان کیسے ہوتے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں انسانوں کو. نقد فائدہ یہ ہے کہ کوئی جانور ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، اور یہی آج یہ آیت گزری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن ساتھ ہوں گے مع النبیین والصدیقین، انبیاء علیہ السلام کے اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ، والصالحین اور عام نیک لوگوں کے ساتھ جو اتباع سنت اتباع شریعت کرتے ہوں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ چار طبقات ہیں نیک لوگوں کے. پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور قرآن میں جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے بس یہی ترتیب ہے. پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا طبقہ امت میں صدیقین کا مرتبہ. یہ صدیقین کے مرتبے کو جو بڑا اونچا، جو سب سے اونچا مقام ہے وہ یہی ہے. اس سے آگے تو نبوت ہے، بلکہ اس سے آگے نہیں ہے، اس سے بہت آگے جا کر ہے. صدیقیت کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے اس سے بہت آگے جا کر نبوت شروع ہوتی ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مراقبہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے مراقبہ کیا نبوت اور صدیقیت کی حدود کیا ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ صدیقیت کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہیں اس کے بعد بہت بڑا حصہ خالی ہے، اس بہت آگے جا کر پھر نبوت کی حدود شروع ہوتی ہیں، بالکل ساتھ نہیں ہے. کیونکہ نبوت کا مقام نبوت کا مقام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نو مینز لینڈ ہوتی ہے. ہم وہاں انڈیا کے بارڈر پر گئے وہاں تھر میں، تو جو فوج کے ہمارے جوان تھے انہوں نے کہا کچھ بیان کر دیجئے، تو بالکل آخر کی جو لائن تھی وہاں سے نو مینز لینڈ شروع ہو رہی تھی، وہاں ہم نے بیٹھ کے کچھ دین کی بات سنائی. وہ ریت پر بیٹھ گئے، بڑا مزہ آیا. وہاں سامنے فوجی اور رینجرز وغیرہ وہ آ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے خود فرمائش کی تھی تو کچھ دین کی بات سنا دی. ہمارے بھائی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں. میں نے ان سے یہی بات کہی، بھئی آپ لوگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. رات کو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، بے فکر ہو کے سوتے ہیں. بہت خوش ہوئے. ربات کی میں نے فضیلت بیان کی کہ رات کو جاگ کر پہرہ دینا یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. وہ چند چیزیں بیان کی، بہت خوش ہوئے. ملاقات کرنے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، بالکل بیابان اور جنگل ہے. تو وہ جہاں ہم بیٹھے اس سے آگے انہوں نے بتایا یہ نو مینز لینڈ ہے. یعنی نو مینز لینڈ کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ ہندوستان کی حدود ہیں نہ پاکستان کی حدود ہیں، بہت آگے جا کر پھر ہندوستان کی حدود شروع ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا علاقہ خالی ہے، اور بہت آگے جا کر نبوت کی حدود شروع ہوتی ہیں. ساتھ نہیں ہے، نبوت کا مقام بہت بڑا ہے. تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہید اور عام نیک لوگ، یہ چار طبقے ہیں نیک لوگوں کے. ان میں پہلا طبقہ جو انبیاء علیہ السلام کا ہے یہ تو اب دروازہ بند ہو چکا. ہاں یہ تین درجات باقی ہیں، صدیقین کا، شہداء کا اور صلحاء کا. اب جس کا جتنا ظرف ہو، جتنا جس کا تقویٰ ہو، اس حساب سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے میں شمار فرمائیں گے. تو وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ افعال تعجب میں سے ہے یہ جملہ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا ترجمہ ہے کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ، کیا ہی اچھے رفیق ہیں. یعنی ان کی رفاقت صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین کی. شہداء کا تو پتہ نہیں کون شہید ہونے والا ہے، بہرحال صدیقین کا مرتبہ شہداء سے بھی اونچا ہے. شہداء کو بعد میں رکھا گیا، صدیقین کا مرتبہ زندہ ہوتے ہوئے بھی شہیدوں سے وہ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے پیارے، کیسے حسین رفیق ہیں یہ. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ یعنی جملہ خبریہ دراصل جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے. یعنی یہ ان کی رفاقت کو اختیار کرو، یہ بہت اچھے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار کرو. جہاں تمہیں اللہ والے مل جائیں، ان سے مناسبت ہو، ان کے پاس آنا جانا شروع کرو، ان کے پاس اٹھو بیٹھو، ان کی باتیں سنو، تو عمل نصیب ہوگا، زندگی بدل جائے گی. تو یہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا, اور جس کو ان کی رفاقت مل جائے ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما. اور آخری جو آیت یہ پڑھی گئی وہ آیت یہ ہے کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان لے آؤ, ان شكرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ, شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ. یہاں جو ان شكرتم وآمنتم فرمایا, شکر گزاری دراصل تقویٰ کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَ, کل جو آیت گزری تھی, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے صحابہ, بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے, بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار شمار ہو جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار شمار ہو جاؤ. معلوم ہوا شکر گزاری تقوی کو کہتے ہیں. تو ان شکرتم کا ترجمہ یہ ہوا, مفہوم یہ ہوا کہ تم اگر تم تقوی والے ہو جاؤ, اور ایمان تو ہے ہی, ایمان تو تمہیں حاصل ہے, تقوی والے اور تقوی کی محنت اور کرو. اور یہ یاد رکھیے گا, جیسے جیسے آدمی تقوی کی محنت کرتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. دلیل اس کی یہ آیت ہے, والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, جو ہدایت یافتہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں ترقی عطا فرماتے ہیں روز بروز. وآتاهم تقواهم, جیسا ان کا ایمان ویسا ان کا تقویٰ ہوتا ہے. تو تقویٰ اور ایمان, یا ایمان اور تقویٰ, یہ راست متناسب ہیں, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل, راس متناسب. جت ایمان بڑھے گا تو تقویٰ بھی بڑھے گا, تقویٰ بڑھے گا تو ایمان بھی بڑھے گا. بس یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.